یہ جو مسلم سماج ہیں, مسلم معاشرے ہیں, ان میں یہ علم دشمنی اس قدر کیوں فروغ پا گئی ہے؟
نظریہ جو ہے وہ ذہن کو ایک جھوٹی تسکین میں بھی مبتلا رکھتا ہے
کہ ہم افریقی, ایرانی یا عربی مسلمان نہیں ہیں, ہم ہندوستانی مسلمان ہی ہیں اور وہی رہیں گے.
دنیا کیا ہے, انسان کیا ہے, علم کیا ہے, یہ جو بڑے بڑے سوالات ہیں ان کے وہی جوابات اب ہم نے قبول کر لیے ہیں جو مغرب نے فراہم کیے ہیں.
معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں آپ کا میزبان حارث خلیق ایک مرتبہ پھر پوڈ کاسٹ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے پاکستان کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر, جس میں ہم پاکستان کے ادب, ثقافت, علوم و فنون, فکر و فلسفہ, پاکستان کی زندگی سے متعلق, پاکستان کی ریاست اور معاشرے سے متعلق جو بھی شعبہائے حیات ہیں ان کا ایک جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے, پیش کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو عصر حاضر کے چیلنجز ہیں, جو مشکلات, خطرات درپیش ہیں اس وقت ہماری ریاست اور سماج کو, اور جو ایک عمومی صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کا جو مکالمہ ہے, آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ہم یہ سب مختلف موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. اور ہر پوڈ کاسٹ کی طرح اس میں بھی دو نہایت معتبر, معزز اور تعلیم یافتہ تو میں نہیں کہوں گا بلکہ جنہوں نے ہمیں تعلیم یافتہ کیا, ہمارے استاد یہاں موجود ہیں. اور میں بہت ممنون ہوں, ممنون احسان ہوں احمد جاوید صاحب کا جنہوں نے وقت نکالا. اور احمد جاوید صاحب کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے, بعض اوقات کلیشے احمد جاوید صاحب استعمال کرنے پڑتے ہیں چونکہ کلیشے بنتا ہی کسی سبب سے ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سبب سے بنتا ہے. تو احمد جاوید صاحب محقق ہیں, معلم ہیں, ادب, فلسفہ, فکر و فن,
شاعر
ہیں. اور اس طرف میں آ رہا تھا, وہ چونکہ میرا شعبہ ہے تو اس میں میں ذرا زیادہ اہم بتانا چاہتا تھا, لیکن وہ اب چونکہ ہمارے دوسرے مہمان نہایت معزز محمد جواد صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں, انہوں نے لقمہ دیا کہ احمد جاوید صاحب شاعر بھی ہیں. بھائی شاعر بھی نہیں ہیں, اصل میں تو شاعر ہی ہیں, دیگر کام بھی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ. تو چونکہ شاعر تو شاعر ہوتا ہے, لیکن تو احمد جاوید صاحب ایک مرتبہ پھر بہت شکر گزار ہوں چونکہ آپ نے فکر و فلسفے پر گفتگو کرنے, آج کا موضوع ہمارا ہے فکر و فلسفہ, پاکستان میں فکر و فلسفے کی 75 سالہ تاریخ, اور کیا ہو سکا, کیا نہ ہو پایا, کیا ناکامیاں ہیں, کیا کامیابیاں ہیں. اس میں کچھ افراد اور خواتین کا ذکر بھی ہوگا جنہوں نے اس سلسلے میں ہمیں دولت مند کیا, لیکن عمومی صورتحال ظاہر ہے ناگفتہ بے ہی رہی, لیکن اس ناگفتہ بے صورتحال پہ ہم کچھ گفت و شنید بہرحال کریں گے. اور محمد جواد صاحب بھی ہمارے ایک استاد ہیں, معلم ہیں, اور ان کا جیسے احمد جاوید صاحب کا انہوں نے شاعر کی حیثیت سے خود ہی تعارف کرایا, تاکہ یہ حسن طلب تھا کہ میں ان کا ایک موسیقار کی حیثیت سے تعارف بھی کراؤں, کیونکہ محمد جواد صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے قدیم جامعہ یعنی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے صدر نشین ہیں, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں. اور بہت خوش نصیبی ہے ہماری جواد صاحب کے آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے. تو اگر اجازت دیں تو میں احمد جاوید صاحب سے
بالکل
پہلا سوال اس سلسلے میں جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ کروں. اور بالکل میں چونکہ مبتدی ہوں اور فکر و فلسفے سے ظاہر ہے بہت ہی یعنی کم ہی علاقہ رہا ہے, لیکن ہمارے سامعین ضرور جاننا چاہیں گے. اور احمد جاوید صاحب آپ کا دین سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے اور روحانیت سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے, یہ بھی لوگوں کے علم ہے, ہمارے سننے والوں کے. یہ بتائیے کہ جو مسلم سماج ہیں, مسلم معاشرے ہیں, کم از کم پچھلے چند سو برس سے تو ہمیں نظر آتا ہے, ان میں یہ علم دشمنی اس قدر کیوں فروغ پا گئی ہے؟ اور میں پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک خاص مسلم ریاست کی یا محض پاکستان کی بات نہیں کر رہا. پھر ہم پاکستان کو اس مجموعی صورتحال میں, سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوشش کریں گے.
میرے خیال میں اس کے کچھ اسباب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو معاشرے, مطلب جو اپنی اجتماعی شعور کے ساتھ کچھ نظریات کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لیتے ہیں اور ایک ایبسولیوٹزم میں جو ہے وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور رکھنا پسند کرتے ہیں, اس پہ اصرار بھی کرتے ہیں, تو ان میں علم دشمنی رفتہ رفتہ آ جاتی ہے کہ نظریہ جو ہے وہ ذہن کو ایک جھوٹی تسکین میں بھی مبتلا رکھتا ہے. نظریہ صحت کے باوجود, نظریہ ایک مطلب ہے کہ کوئی بھی بائنڈنگ عقیدہ یا نظریہ
قطعیت پیدا کرتا ہے
جس میں ہم تبدیلی کی گنجائش فرض بھی نہ کرتے ہوں. تو اس طرح کا جو ایبسولیوٹزم ہے وہ اگر ہم عارضی دنیا پر یعنی کہ جو ریلیٹو دنیا ہے اس پر بھی نافذ کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا, اس دنیا کے جو اپنا نظام ہے, اس دنیا کو چلانے والی جو دیگر قوتیں ہیں جو اس دنیا کو اضافیت کے ساتھ چلا رہی ہیں, چینج کے پہیوں سے اس دنیا کو چلایا جا رہا ہے تغیر کے, تو اس میں اگر میں ثبات پر اتنا اصرار کروں کہ حرکت جو دنیا کی نمو اور ذہن اس سے کورسپونڈ کرتا ہے تو ذہن کی صحت اور ترقی کے لیے لازمی ہے, تو وہ جو حرکت کی کیٹیگری ہے یا حرکت سے بننے والا پرسیپشن وہ نظریاتی لوگوں میں کچھ اسباب سے کم ہو جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کم ہوتا ہے, مسلم تہذیب نے اپنی اعتقادی در و بست میں بہت بڑے بڑے عقلی کارنامے انجام دیے لوگوں نے, اور فنون لطیفہ میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے, لیکن یہ سب اس وقت پیدا ہوئے جب پاور اسٹرکچرز اور نالج آرڈرز میں ہم آہنگی تھی, یعنی جب میرا ایبسولیوٹزم میری زندگی کے فوری مطالبات پر, میری زندگی کے جو فوری تقاضے ہوتے ہیں
جی,
اور پھر ان تقاضوں میں بھی میرے انفرادی مطالبات ہیں, ان کو کیٹر کرتا تھا. تو اس وجہ سے ہم نے اپنا ایک دور نمو دیکھا ہوا ہے. تو لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں کیونکہ ہم فلسفے کو, عقل کو, دنیا کو اب مغربی تناظر سے دیکھتے ہیں, مطلب اس کے بہت سارے اسباب ہیں, ویلڈ بھی ہیں, کچھ ہمارے احساس سے پیدا ہوئے ہوں گے, لیکن اب دنیا کیا ہے, انسان کیا ہے, علم کیا ہے, یہ جو بڑے بڑے سوالات ہیں ان کے وہی جوابات اب ہم نے قبول کر لیے ہیں جو مغرب نے فراہم کیے ہیں. تو ان جوابات پر تنقیدی نظر ڈالے بغیر ان جوابات کا ہمارے لیے ناکافی ہونا اگر ثابت ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے یہاں جو علم دشمنی یا علم بیزاری کا ماحول ہے وہ دور ہو سکتا ہے.
اس میں اگر میں ایک ضمنی سوال آپ سے کروں وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کی جو طے شدہ ان کا جو سیرفی کائنات جو ہے وہ اس وقت مغرب کی ہے, جو ہم استعمال, وہ کسوٹی, ہم مغرب کی کسوٹی سے دیکھتے ہیں سب چیزوں کو. ہم پاکستان میں تو کسی بھی کسوٹی سے نہیں دیکھتے, یعنی نہ ہماری مقامی ویدک سویلائزیشن تھی, اس کے بعد یہاں بدھ مت رہا, دیگر فلاسفہ اور سوچ اور فکر کے دھارے تھے, پھر ہمارے ہاں اسلام آیا اور اسلام کی اپنی جو آپ نے اس کے دور نمو کی بات کی اور ارتقا پذیر تھا جس زمانے میں علم و فن اسلام میں, ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور مغرب سے بھی نہیں ہے. تو پاکستان میں مطلب یہ کیا صورتحال پیدا ہوئی؟
جی پاکستان, میرے خیال میں پاکستان بھی اس میں شامل ہے جو صورتحال ہم بتا رہے ہیں. اس میں پاکستان میں کچھ چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں, وہ یہ کہ ہمارے اندر جیسے ایک, میں ذرا سخت لفظ استعمال کرنے پہ معذرت چاہتا ہوں, کہ ہمارے اندر ایک اچکا پن پیدا ہوا اور وہ فوری مطالبات, یعنی ہماری زندگی اور اس کے تصور کا اسپین 24 گھنٹے یا 1 مہینے کا ہے. ایک تنخواہ سے دوسری تنخواہ تک کی زندگی ہم گزارتے ہیں, اور یہ دو ہمارے ذہن کے بھی پولز ہیں. ایک تنخواہ سے دوسری تنخواہ, شادی نہیں ہوئی شادی ہو گئی, نوکری نہیں مل رہی نوکری مل گئی, کاروبار نہیں چل رہا چل پڑا. یہ ہمارے ڈائلیکٹ, ہمارا جو ڈائلیکٹسزم ہے بس وہ اتنا سا ہے, وہ جو ہے اس میں اینٹی تھیسس موجود ہی نہیں ہے. مطلب وہ تہذیب اپنے تمام افراد کے دماغوں سمیت وہ منجمد ہو جاتی ہے, مضحکہ خیز ہو جاتی ہے یا انہیومن ہو جاتی ہے, جو تاریخ کے اس قانون کے خلاف ورزی کرے گی کہ تھیسس اور سنتھیسس کے بیچ میں
اینٹی تھیسس کا
مجھے بننا ہے.
بالکل. میں اگر جواد صاحب کی طرف آؤں, یہ بہت بہت ہی اہم نکات پہ ہمیں جاوید صاحب نے گفتگو شروع کی ہے.
جی
مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوئی ہمارا تہذیبی مسئلہ ہے, ویسے تو سیاست کو تہذیب سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ہمارا کوئی تہذیبی مسئلہ ہے جو کئی سو برس سے برے صغیر کے, اور خاص طور پہ چونکہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے, تو یہ مسئلہ ہمارا کئی سو برس سے چل رہا ہے یہاں, یا کچھ پاکستان کی جو 1947 کے بعد مخصوص سیاست رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک ریاست کا ایک پورا رویہ رہا ہے ہمارے یہاں, یہ اس کا وہ بھی کچھ اس میں وہ بھی ایک سبب ہے.
ایک تو آپ کا سوال بہت اچھا ہے, دوسرا احمد جاوید صاحب نے بہت ہی کچھ میرے لیے آسانی پیدا کر دی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تہذیب سے انکاری ہیں, ہم تاریخ سے انکاری ہیں. اب آپ یہیں 2022 میں بھی اگر آپ کہیں تو کیا ہم 5000 سالہ تاریخ ہندو تہذیب کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اچھا, یورپی تحقیق کے مطابق میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, یہ تاریخ کم سے کم 5000 سال پرانی ہے. ان کے جو اپنے ہندو اسکالرز ہیں وہ اس کو اس سے بھی پیچھے گردانتے ہیں. پاکستانی ہونے کا مسلمان ہونے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے, اس کو انکار کرنا اپنے آپ کو انکار کرنے والی بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اچھا, اب 47 کے بعد یہ ذرا زیادہ ہو گیا کہ اب ہم نے اپنے بالکل کانٹ پھینک کے اپنے آپ کو علیحدہ کیا, ہم نہیں کر سکتے. اس تہذیب سے بھی ہم نے کتنا کچھ لیا ہوگا. اچھا, بودھزم جو ہے گندھارا تہذیب, یہ میری انفارمیشن کے مطابق یہ جو گریکو رومن تہذیب ہے یورپی, اس کی ہم اثر تہذیب ہے.
2500
تو وہ بھی دیکھیے 2500. اچھا, اب اس سے اس کی تو ایک میں مثال دے سکتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہوا تھا جب آگ کا دریا قرۃ العین حیدر ادھر پاکستان بھی آ گئی تھی, پہلی دفعہ وہ چھپا بھی یہاں سے. تو وہ ایک میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک یہاں کچھ ٹھیکے دار تھے ایک خاص,
ویسے جس بات چاہیں تو نام لے لیں, ہم کوئی اعتراض
اب تو خیر وہ اتنے مؤثر بھی نہیں رہے, نوائب اختر اس کی ایک خاص سوچ تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو کوئی بات اسلام کی کرنی چاہیے یہ, حالانکہ وہ اپنی تاریخ ہی ٹریس کر رہی تھی, اور وہ ہندو ازم سے بھی زیادہ ٹیکسلا ارد گرد جو بدھ کی, جو انہوں نے بہت 33 سال کی عمر میں دانشور خاتون تھی جو فلسفہ انہوں نے پڑھا اس کو وہ ریپروڈیوس کر رہی تھی. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, مگر یہ ہے کہ ہم افریقی ایرانی یا عربی مسلمان نہیں ہیں, ہم ہندوستانی مسلمان ہی ہیں اور وہی رہیں گے. اس معاملے میں حسن عسکری صاحب نے جو کام کیا, جو فراق گورکھپوری نے کیا, یہ جو انتظار حسین جس کو آگے بڑھاتے رہے, کہ ایک ہند اسلامی تہذیب بھی ہے نا, ہند اسلامی تہذیب. تو یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ فکر و فلسفہ کہاں سے آ جائے گا. اب جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو جیسے انہوں نے کہا اچک کہیں ہوں گے, یہاں سے اچک لیا وہاں سے, یعنی فکر و فلسفہ کہاں سے نکلے گا. آپ ہر چیز سے تو انکار کر رہے ہیں, ہندو تہذیب سے بھی انکار. آپ ہندو تہذیب بھی آپ کی تہذیب نہیں ہے, گندھارا بھی آپ کی نہیں ہے, اور آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں بھائی عربوں کی طرح, ایرانیوں کی طرح, افریقیوں کی طرح نہیں ہو سکتے. یہ اپنے آپ کو انکار کر کے, اپنے تہذیبی پس منظر سے انکار کر کے آپ یہاں سے کوئی اوریجنل فلسفی پیدا کرتے ہیں. ہمارا تو ایک ہی فلسفی ہے علامہ اقبال, اور وہ ہر دو طریقوں سے انہوں نے فلسفی مان, ایک تو وہ درسی طور پر بھی ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی, اور ویسے اپنی ظاہر اپنے جتنا ان کا ایک بڑا دماغ تھا, بے شک کہ وہ 19th پاکستان بننے سے 9 سال پہلے وہ باقی کچھ ہم نام لیں گے مگر اس کیلیبر کا جو مفکر ہے جو فلسفے کے سطح تک جان کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ریکنسٹرکشن کو بھی نہیں قوم سمجھ سکی. میں نے جاوید صاحب بہت سے لوگ دیکھے کہ وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کتاب پڑھی ہے
ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا تذکرہ.
اگر پڑھی ہوتی تو پڑھی ہے. یعنی اس میں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو اس میں علامہ کیا کر رہے تھے, ہم نے اس کو بھی آگے نہیں بڑھایا ورنہ یہ مسئلہ کچھ ختم ہوتا. وہ کر رہے تھے کہ یورپی تہذیب کا جو اثر ہوا ہے ساؤتھ ایشین مسلمز پہ, خاص طور پر اس زمانے کی مسلم یوتھ پہ, اور اس کی تہذیب ان کو کس طرح افیکٹ کر رہی ہے اپنی سائنس سے, اپنی ٹیکنالوجی سے, اپنی فلسفی سے. تو اس سے جو ایک پریشانی پیدا ہو رہی ہے فکری سطح پہ, تو اس کتاب کو بھی بہت اچھے طریقے سے حل کر کے آگے نہیں بڑھے تو پھر یہ آئیڈینٹی کرائسس کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے.
بہت شکریہ جواد صاحب, یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. لیکن میں احمد جاوید صاحب کی طرف واپس آؤں گا اور میں آپ سے ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے, ہم نے ویدک تہذیب اور جو عرب و پرشین سویلائزیشن, جو مسلم تہذیب آپ اسے کہہ لیں جو ہمارے ہاں آئی, اس کی بات کی. پھر ہمارے ہاں یورپی اثرات نو آبادیات اور اس سے پہلے بھی آنا شروع ہو گئے تھے, پھر ہم لیکن ایک نو آبادی رہے برطانیہ کی, اور مغربی تہذیب ہمارے آئی, اس کا ایک گرافٹ لگا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب سے ہی آئی تقریباً, اور وہ مارکسزم ہے. یعنی ہمارے ہاں بائیں بازو کے فلسفے کے بہت گہرے اثرات ہیں, اور اس نے پاکستان کے ادب کو بھی متاثر کیا, پاکستان کے تھیٹر کو بھی متاثر کیا, فنون لطیفہ کو متاثر کیا, اور ساتھ ساتھ ایک خاص طرح کی کانشسنس پیدا کی, ایک شعور پیدا کیا جس میں عوام الناس کے مسائل اٹھائے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اور اس میں کون سے ایسے علماء ہیں یا لکھاری ہیں جنہوں نے آپ کو کسی حد تک متاثر کیا؟
بائیں بازو کی روایت میں, یا ہمارے یہاں اگر فکری کام ایک سماجی دروبست میں اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بائیں بازو والوں ہی نے کیا ہے, نہ رائٹسٹوں نے کیا ہے نہ جو لوگ سو کال لبرل ہیں انہوں نے کیا ہے. تو کیونکہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ چیزوں کو مستقل کیے بغیر تہذیب یا اس کے نچلے طبقات کے مفادات پورے نہیں ہو سکتے. اگر ہم اصول تہذیب کو بے لچک رکھیں, یعنی فرض کے طبقاتی تقسیم کو بے لچک رکھیں اور اس کے لیے مذہبی یا سرمایہ دارانہ دلائل بھی لے آئیں, تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ نچلا طبقہ جو ہے وہ پستا رہے گا, درمیانی طبقہ نفاق میں مبتلا رہے گا, وہ مفاد پرستوں کا ٹولہ بنے گا, اور اوپر والا جیسا ہے ویسا رہے گا. تو یہ بائیں بازو والوں کا اس سب کانٹیننٹ میں جنوبی ایشیا کی حد تک ایک بڑا کام ہے کہ انہوں نے کم از کم تہذیب کو زیادہ انسانی بنانے کے لیے, زیادہ نظریاتی بنانے میں تہذیبیں جو ہیں وہ ایک اندھیرے میں چلی جاتی ہیں, راستہ نہیں مل پاتا, لیکن انہوں نے زیادہ انسانی, زیادہ غریب دوست بنانے کے لیے جو تھیریز بنائی یا بورو کی اور ان کو اپنے حالات کی مطابقت سے جو ہے وہ پیش کیا, وہ بڑا کام ہے. اور ہمارے یہاں جو لوگ مجھے پسند ہیں اس میں, وہ سید صفت حسن صاحب کا کام, انہوں نے پہلی مرتبہ تاریخ کا, ہماری یہ جو علاقائی تاریخ ہے اس کا مطالعہ بہت اصول و ضوابط کے تحت, یعنی جس کو کہنے کی سائنٹیفک
فریم ورک میں کیا,
ایک فریم ورک میں کیا. تو اسی طرح علی عباس جلال پوری تھے, تو انہوں نے بھی کیا, لیکن علی عباس جلال پوری کے یہاں ذرا ڈسٹرکشن زیادہ ہے, یعنی وہ توڑنا زیادہ چاہتے ہیں بنانے کے مقابلے میں. لیکن سید صفت حسن میں ایک عجیب توازن ہے کہ وہ دیوار توڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دیوار بناتے بھی رہتے ہیں, تو مجھے وہ بہت پسند ہے. اور اگر آپ اس فہرست میں جو ہے وہ اگر اقبال احمد کو کہا جا سکتا ہے کہ
مفکر تو بہرحال ہیں, اگر فلسفی نہیں بھی,
तो नहीं, अगर उन्हें बाएं बाजू में शामिल किया जा सकता है तो इकबाल अहमद वो आदमी हैं जिन्होंने मार्क्सिज्म में भी एक तरह की बेलचकी है,
उसे
मौलवीपन है,
डॉग्मा है,
हाँ डॉग्मा है, तो उसको उन्होंने थ्योरी में बदल के दिखाया। यानी डॉग्मा को अगर आप थ्योरी में बदलने पर कादिर हैं तो इसका मतलब है कि आप बुनियादी फलसफियाना सलाहियत रखते हैं। तो ये दोनों हजरात बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है इनकी।
इसमें जवाद साहब ये बताइए कि ये तो हमने बाएं बाजू की बात की, उसके बाद
मैं इसी के बारे में कुछ कहना चाहता
प्लीज जी
आपकी और
जी बिल्कुल 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 इजाफा फरमाइए।
मार्क्सिज्म इजाफा नहीं, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मार्क्सिज्म और मार्क्सिस्ट मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में और बाज़दा पाकिस्तान में बहुत जगह पे बहुत बुरी तरह नाकाम है। मैं उसकी अर्ज करना चाहता हूँ क्या वजह। अगर अगर आप यूरोप की हद तक ही देखें कि अगर जाहिर है जर्मनी से मार्क्स का ताल्लुक था और वो बाकी सब चीजें तो आपको मालूम है। अच्छा, न्यो मार्क्सिज्म की फिलोसॉफिकल जस्टिफिकेशन क्या है वो बतानी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये मार्कूजा है, एरिक फ्रॉम है, अडोर्नो है, ये मार्क्स के बुनियादी थीसिस का इनकार नहीं करते मगर ये इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारी चीजों में वो खाने खाली हैं। यानी वो सब नफ्सियाती, जमालियाती, तहजीबी और ऐसे ही है। हमारे यहाँ देख लिए तो रूहानी, यहाँ पे जिन लोगों ने मार्क्सिज्म को अपनाया तो वो तो मैं भी तो बूढ़ा हुआ उनको देखते देखते। ये जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है ये इंसान की जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ बतौर फलसफे के स्टूडेंट, तमाम जिहाद को ना एड्रेस करता है ना वो कमियां पूरी करता है। जोश मिलियाबादी वो क्या करते थे और मुहर्रम में क्या करते थे। अच्छा, तो अब उसकी हम तो बाद में चलो हम तो उनकी चलो कॉपी कैट है, तो वहां पर भी न्यो मार्क्सिज्म की एग्जिस्टेंस ही बताती है। वो मेटाफिजिक्स के तो की तरफ तो नहीं जाते ये जिनके मैंने अभी नाम लिए, मगर उनको ये पता है कि क्लासिकल मार्क्सिस्ट इंसान की नफ्सियाती कमियां पूरी नहीं करता, जमालियाती कमियां पूरी नहीं करता। तो अब ये म्यूजिक को भी इसमें लाएंगे, साइकोलॉजी को लाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि बींग ए पाकिस्तानी, बींग ए साउथ एशियन मुस्लिम, के क्लासिकल मार्क्सिस्ट रूहानी कमी भी पूरी नहीं करता। और ये कहना मैं बात खत्म करता हूँ। मार्क्स का बहुत मशहूर कॉल है कि तमाम दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तो हमने देख लिया तारीख में कि तमाम तर बदहाली के बावजूद दुनिया के मजदूर कभी एक नहीं हो सके। ये साथ साथ ही उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि हम अफ्रीकन हैं, हम अमेरिकन हैं, हम इजिप्शियन हैं, हमारा क्या मजहब है, हमारा क्या दीन है इसको। अच्छा, इसी तरह तरक्की पसंदों ने बहुत अच्छे अफसाना निगार पैदा किए, मुझे कोई इस पे शक नहीं है, मगर उसके बाद उन्होंने मार्क्सी तनकीद देखी है कितनी मैकेनिकल है। जब उन्होंने फतवे लगाने शुरू कीजिए कि ये ना करें ये ना करें, तो पाकिस्तान बनने के थोड़ी देर बाद ही काम तो उन्हीं का चला है, आप माने ना माने। ये जो हसन अस्करी हैं, सलीम अहमद हैं, वो इनके अहमद साहब के उस्ताद भी रहे और इनका एक ग्रुप था इंतजार हुसैन का, तो ये कम से कम जो कर रहे थे उससे अवेयर थे। यानी वो कहते हैं कि हाँ ये हम गंगा जमनी तहजीब को अपनी शायरी और उसमें भी तलाश करते हैं। अब अफसाने में जो सब नया काम हुआ है इंतजार हुसैन का, उनकी पहली दो किताबों से तो आप वाकिफ ही हैं, उनपे लोग इतने मुतवज्जो नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये वैसे हर चीज क्यों आती है, तो वो ये आप वाली बात के वो पीछे देखें कि हमारे यहाँ पे तो उन्होंने वो जो
असातीर पुराने और
बुद्ध की उनको भी लिया, मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये चीज जरूर शामिल की जो हम भी करते हैं कि अरबो ईरान से भी हमें जो कुछ मिला है।
अच्छा, ये बहुत दिलचस्प बात आपने की है, उसकी मुझे ये क्यों दिलचस्प लगी, चूंकि अहमद जावेद साहब ने जो उसका एक समाजी हवाला और जो मार्क्सी स्कॉलर्स का और उसकी जो अहमियत है और उसके जो असरात हमारे शऊर में इजाफे पर पड़े हैं उनकी निशानदेही की, और आपने जो उसमें कुछ कमी बेशी जमालियात के एतबार से और अदब में रही उसकी तरफ इशारा किया, ये तो ये दिलचस्प पहलू है इसका। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ चीजें यूरोप में तो बहुत बदली हैं, जहां तक मार्क्सी तनकीद जैसे आपने जैसे फरमाया, तो इस वक्त जो मुआसिर मार्क्सी तनकीद है वो सोशल रियलिज्म का प्रचार नहीं करती, वो बहुत से उनके फ्रेमवर्क्स में तब्दीली आई है, जो सख्ती थी उसमें कमी आई है। और शायद वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि किसी भी एक ऐसी रिवायत या ऐसा फलसफा जो इंसान का अपना बनाया हुआ हो उसमें कमी बेशी तो रहेगी. लेकिन यही सवाल जो इन्होंने मार्क्सिज्म के हवाले से किया या उस पर एक तनकीदी नजर डाली, तो ये तो फलसफे के पूरे डिसिप्लिन पे भी किया जाता है कि फलसफा जो है कि हम बचपन में छोटे थे तो हमारे इस्लामियात के उस्ताद जिसपे हमें बहुत उस वक्त यानी पेचोताप खाते थे जब वो ये शेर पढ़ा करते थे, चूंकि मुझे शौक था बचपन से तो वो मुझसे कहते थे, मेरी तरफ एक मजका यानी मजका सा उड़ाते थे और वो ये कहा करते थे कि फलसफी को फलसफे में भी खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं, और मुझे बहुत गुस्सा आता था. तो अहमद जावेद साहब, ये तो फलसफे के पूरे डिसिप्लिन पे ये बात की जाती है और इसको खुद एक मगरिब का इम्पोर्ट समझा जाता है हमारे यहाँ, इसकी ये क्या सबब है?
असल में होता यह कि हम आदि हैं चीजों को फैसला कुन अंदाज में, यानी नतीजे को एक फैसला कुन फॉर्म में मुकम्मल सूरत में देखने के. फलसफा इस अंदाजे नजर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता. फलसफा जो है इसकी जरूरत, कम से कम मैं जो समझता हूँ वो ये है कि ये आदाब सफर तनवो के साथ सिखा देता है और मंजिल सबकी अपनी अपनी है, ये मंजिल को इम्पोज नहीं करता. आप अपनी मंजिल रखें चाहे, लेकिन ये कि ये उस मंजिल की तरफ शऊर की बेहतरीन ताकतों के साथ यकसू रहना और बेहतरीन असबाब और अहवाल के साथ चलते रहने के काबिल बना देता है. यही वजह है कि मजहबी उलूम हो या मार्क्सिस्ट हो, इन दोनों की साख जैसे एक सी है, जहन की साख, क्लासिकल मार्क्सिस्ट और हमारे यहाँ जैसे एक कानूनी दिमाग होता है. तो इनमें वो लोग ही सरवाइव कर पाए इल्मी रिवायात में जो फलसफे का बिला कैद जौक रखते थे, जैसे खुद लेनिन. लेनिन अपने अपने मेयार के ओरिजिनल फलसफी है
जी,
मतलब वो कार्ल मार्क्स का महज कारिंदा ही है. उसने कार्ल मार्क्स में फिलोसफिकल करेक्शंस की हैं. तो या जैसे और बहुत सारे लोग हैं, या जैसे हमारे यहाँ, अब मिसाल तौर पे हमारे यहाँ इब्ने अरबी हैं
जी,
मिसाल तौर पे मौलाना रूम हैं. तो ये लोग आपको क्या सिखाते हैं? ये आपको चलना सिखाते हैं. जैसे फलसफी जो फर्श का एक फलसफा है वो आपको चलना सिखाता है, हमारे लोग उड़ना सिखाते हैं. तो लेकिन दोनों तरह की सलाहियत, यानी परवाज की या रफ्तार की, दोनों तरह की सलाहियतों का जो काबिल एतबार वो अंदोखता है
जी,
ज़ाते सफर है, वो फलसफे ही की किसी नौ से ताल्लुक रखेगा. एक ही, और दूसरा ये कि फलसफा असल में मेरी राय में ये है कि इंसान क्या है का ऐसा जवाब तलाश करना कि उसके नतीजे में इंसान की इज्तिमाईयत का एक निजाम ग्रोथ के उसूल पे पैदा हो, कानून के अंदाज में ना पैदा हो,
यानी नमू हो.
हाँ, जैसे हम अपने अंदर इज्तिमाई वजूद ही की वजह से इनफिरादी हैं, मतलब हमारी इनफिरादियत का मुस्तकिल रेफरेंट आप हैं, मेरी इनफिरादियत का मैं आपकी इनफिरादियत का रेफरेंट हूँ. तो ये जो मतलब जिसको हम कहते हैं ज़ौक़े तफलसुफ वगैरह, ये इंसान क्या है के जवाब दूसरी तमाम नाकाबिले तगय्युर रियलिटीज के जवाबात की बुनियाद बनाता है. यानी
जी,
क्लासिकल फलसफे के बाद से अब तक.
तो जवाद साहब, ये बताइए कि अहमद जावेद साहब ने जो बात शुरू की थी ना बिल्कुल इब्तिदा में
जी,
तो उससे मुझे वो याद आया था कि इकबाल का जो शेर है कि सुकून हाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैयर को है जमाने में. हमारे यहाँ کیا سبب ہے پاکستان میں کہ فلسفے کی تعلیم نہ دی جا سکی، فلسفے میں دلچسپی نہ پیدا کی جا سکی، فلسفے سے کچھ ایک ابا ہے ہماری ریاست کو بھی اور ہماری اشرافیہ کو بھی؟ کہ یعنی اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کی جو سب سے بڑی جامعہ ہے اس میں فلسفے کا ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، اور وہ ملگیر وہ نیشن وائڈ یونیورسٹی ہے، یعنی اس میں فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا۔ پھر ایک ہمارے دوست ہیں وہ فلسفے کے استاد ہیں اور ان سے زیادہ پرتایوس زندگی کوئی نہیں گزار رہا، چونکہ ان کو کوئی کلاس ہی نہیں لینی پڑتی، کیونکہ وہ ہر سال وہ ایک پنجاب کے کالج میں پڑھاتے ہیں اور پھر ان کا تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، اور جس جگہ ان کا تبادلہ ہوتا ہے وہاں وہ مہینے میں ایک دفعہ جا کے اپنی اٹینڈنس لگا دیتے ہیں، اور وہ بڑے ایماندار آدمی ہیں۔ لیکن ان کی جماعت میں جن چند کالجز میں فلسفہ رہ گیا ہے اس میں کوئی بچہ انرول نہیں کراتا اپنے آپ کو۔ پھر تھوڑا سا یہ بھی بتائیے تعلیم کے ساتھ ساتھ، کیونکہ فلوسافیکل کانگریس کی ہم نے بات کی، پاکستان میں ایک فلوسافیکل کانگریس ہوا کرتی تھی یا شاید ہوا کرتی ہے، تو ابھی اب واللہ عالم بالصواب ایک صاحب مجھے کراچی کے ایئرپورٹ پہ ملے اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی وہ موجود ہے، اور اس کے اور بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پورے پاکستان میں 84 ارکان ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس حد تک خبر درست ہے، آپ کا شعبہ ہے، آپ کا فورٹے ہے، یہ بتائیے تعلیم پھر اس کی کلیکٹیولی اجتماعی طور پر بیٹھ کر فلسفیانہ مسائل پر غور کرنا اور فلسفے کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑنا، یہ سب کیوں ممکن نہ ہوا پاکستان میں؟
اس میں کچھ تو احمد صاحب وہ جیسے انہوں نے بالکل شروع میں ایبسولوٹزم کا جیسے ذکر کیا تھا، اور میرے لیے تو بات کرنی بہت آسان ہے کہ ماشاء اللہ آپ خود ہی اس کو سب کو بیان کر رہے ہیں۔ ایبسولوٹزم کا یہ مطلب ہے، اس کو اگر میں اپنے لفظوں میں آسان کروں، کہ قرآن شریف ایک حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت، اس میں کیا انکار ہے؟ بائبل ہے، تورات ہے، زبور ہے، گیتا ہے، مہابھارتا ہے، جو بھی ایک میری فہم ہے اس کے بارے میں۔ اچھا اب یہاں پہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس میں یہ لکھا، نہیں نہیں بھیا تم نے یہ انفر کیا ہے، یہاں فلسفی کی بہت ضرورت تھی جو کس نے آنے نہیں دی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، اگر وہ آتا تو بہت ساری چودراہٹ ختم ہو سکتی تھی، پہلی بات تو یہ۔ وہ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا، میں اس کو بڑھا رہا ہوں آگے۔ قرآن شریف ایک حقیقت ہے، تو فلانے مولانا کی تفہیم میں یہ چیز ہے، اب آپ اس کو اپنی تفہیم اور آسمانی صحیفے کو مت ملائیے، اوپن اینڈڈ چھوڑیے جو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں۔ میں میرے حساب سے تو اس کو آپ میرا تعصب کہہ لیں فلسفے کی یا جو مرضی کہہ لیں، میں اور اختلاف کرے میں موجود ہوں، پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہی فلسفے کی ہے۔ فکر و فلسفہ کہہ کے میں اس کو جنرلائز بھی نہیں کر رہا، پیور اینڈ جس کو کہتے ہیں کہ فری تھنکنگ کی اور فلسفے کی ضرورت ہے، اور ہمارا بہت اتنی ضرورت ہمیں فی الحال شاعری کی بھی نہیں ہے اور کسی چیز کی بھی نہیں ہے، میرا نہیں خیال، خیر وہ بھی یا میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور چیز کی اتنی ضرورت ہے۔ جہاں پر بالکل رستہ بند ہوا ہے، جہاں پر بالکل رستہ بند ہوا ہے، آپ فلسفے کو دین سے دور کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری چیزیں شعور کے بغیر ایڈاپٹ کرتے ہیں۔
لیکن اور کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، اگر مجھے میں اختلاف کی جسارت کروں،
پھر اس کو ٹھونستے ہیں، نہیں
اگر مجھے اختلاف کی میں جسارت کروں، کچھ لوگ اپنی تفہیم کے مطابق کوئی بھی صحیفہ پڑھ کے اس سے دور بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا ایک فیز ہوتا ہے لوگوں پر، میں نے تو دیکھا ہے، اور اس فیز کے دوران بھی وہ بہت ہی یعنی انسان دوست ہو سکتے ہیں۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاں ضیاء کے دور سے بڑی ہے، پہلے اتنا مسئلہ نہیں تھا، میری بھی اب بڑی عمر ہو گئی، اور میں یعنی ضیاء الحق کا جو بعض اوقات مجھے ہم پڑھتے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ بعض لوگ بہت دور کی کھینچتے ہیں، کوئی شاعری ادب میں بار بار سیاست لے آتے نہیں، بعض اوقات کوئی ایسا ظالم انسان آتا ہے کہ آپ بالکل آپ کی جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ جو گیارہ سال ہے نا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا لوگ اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، زیادہ استغراق سے پڑھتے تھے، پہلے بھی مسلمان تھے، پہلے بھی صوفی تھے۔ یہ جو ہوا ہے نا کہ امپورٹ کرنا اور اس کے بعد ڈکٹیٹ کرنا فلسفی کے بغیر، یعنی شعور کے بغیر آپ مذہب کو اختیار کرتے ہیں، بڑی خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ شعور کے بغیر آپ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سمجھ نہیں چاہتے، جیسے انہوں نے کہا اگر آپ اس کو اوپن اینڈڈ نہیں رکھتے۔ اچھا، اور اگر آپ اتنا اپنا دماغ پہلے آپ نے بند کر لیا اور پھر دوسروں کو بند کر رہے ہیں، وہ چاہے کٹر مارکسسٹ ہو چاہے کٹر ملا ہو، اس کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کر دیا، ایک ہی ذہن کے حامل ہوتے۔ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو اصل میں آپ وہ ظالم شخص ہوتے ہیں کہ جو نہ خود ڈیولپ کر رہا ہے اور نہ ہی اپنے شاگردوں کو یا آنے والی نسل کو ڈیولپ کرنے دے رہا ہے۔
تو فلسفے کی تعلیم مطلب ہماری زندگیوں میں بحال نہیں ہوگی؟
होगी अगर हम उसकी तरफ भी आप दोनों इशारा कर चुके हैं, मैं तो सिर्फ उसको दोहराऊंगा, होगी जब तक कि फलसफे के जो प्रोफेसर हैं सिर्फ अपनी तनख्वाह का नहीं सोचे।
ये बिल्कुल सिर्फ इख्तलाफ करने दें।
नहीं नहीं, नहीं जावेद साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। इन्होंने देखिए इन्होंने बड़ा तासुब बरता है, इन्होंने इन्होंने जब ये कहा कि फलसफे की सबसे ज्यादा जरूरत है और बेशक शायरी भी ना हो, इन्होंने ये नहीं कहा कि बेशक मौसीकी भी ना हो, इन्होंने इनको इनको मौसीकी याद नहीं आई। ये दो शायरों की मौजूदगी में जवाद साहब ने शायरी के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। अब आप आइए, अब आप जरा इनकी बात से बिल्कुल इख्तलाफ इतफाक जो करना चाहें करें, और शायरी और फलसफे या फनून और फलसफे के ताल्लुक पे गुफ्तगु आप शुरू कीजिए, फिर मैं इनकी तरफ उस वही सवाल लेके
आऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, क्योंकि ये फलसफे ही ने दरियाफ्त किया है कि इंसानी शऊर में एक फैकल्टी ऐसी है कि जो अगर ना हो तो इस शऊर पर खिजा छाई रहेगी और कोई भी यानी अक्ल अपने मकासद से ताल्लुक पैदा करने में जिंदगी को लूज कर देगी। आपका कानूनी जहन जो है वो चीजों पर अपना हुक्म नाफिज करने में, चीजों के साथ ताल्लुक में जो इंसानी पन और सिंबलिज्म होना चाहिए उसको गारत कर देगा। वो है जमालियाती शऊर। जमालियाती शऊर का मतलब ये है कि मेरे दिमाग को अपनी ग्रोथ के लिए और मैं जिन चीजों को फोकस करके अपने दिमाग को उन्हें मालूम करने के मंसूबे पर चला रहा हूँ उनके वजूदी दर्जात को बुलंद करना, तो ये सिंबलिज्म के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसी वजह से तो फिलॉसफी जैसे पाइथाग मेरी राय में पाइथागोरस से बड़ा फलसफी जहन कोई नहीं है, तो उसने जो सिंबलिज्म और सिंबलिज्म में भी सिर्फ लफ्ज नहीं यानी फॉर्म भी ज्योमेट्री भी नंबर्स भी
सब नंबर्स।
अब ये सब चीजें जो हैं ये मेरे दिमाग और इस दुनिया को यानी कॉस्मोलॉजी मेरे मतलब मेरे दिमाग के कॉस्मोलॉजिकल जो वो है एक निजाम उसको बेदार करने के लिए जरूरी था ना। तो एक तो ये कि अगर सिंबलिज्म आपके पास नहीं है यानी कि आपकी आपका ताअक्कुल जो है वो अलामती पन का मुतहम्मिल नहीं है
तो तैदारी तो, नहीं है।
तैदारी नहीं और फलसफा भी नहीं है,
फलसफा
वो भी नहीं है, वो फिर मार्क्सिज्म पैदा हो सकता है। लेकिन अगर आप के ये है एक तो सिंबल की बात कर दी इसमें तफसील में नहीं मतलब मुख्तसर बात, दूसरी ये है कि मेरे जहन की मजमूई जरूरत जिसमें मेरी अक्ल मेरा मजहबी शऊर सब जैसे हम आवाज हैं सबको एक ही प्यास लगी हुई है और वो है प्रेजेंस की,
वजूद की।
हाँ प्रेजेंस,
प्रेजेंस की।
हाँ कि मेरे जो तसव्वुर है वो इतने ज्यादा तहदार हो कि ये कायनात उसका मुसद्दिक ना बन पाए यानी मेरा मालूम एग्जिस्टेंट जो मौजूद है उससे ज्यादा हो, मैं जिस चीज को देखूं उसका दर्जा बुलंद हो जाए। तो ये प्रेजेंस एक तो ये हुई और दूसरी प्रेजेंस ये है कि इल्म का दारो मदार है तसव्वुर गैब पर। अगर गैब के मुसल्लमे को हम निकाल दें तो हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता, ना सिंबलिज्म पैदा होगा ना प्रेजेंस की ख्वाहिश और वो जो अर्ज है वो पैदा होती है, क्योंकि उसके लिए नामालूमियत और अनदेखापन मेरे तसव्वुर की तश्कील में लाजमी तौर पर शरीक होना चाहिए। तो ये जो अपने जवाब साहब कह रहे थे ये तो जाहिर है फलसफा तो ये जानते हैं, लेकिन ये कि मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि फलसफा वगैरह कोई जरूरत नहीं, फलसफा यानी सबसे बड़ी जरूरत नहीं है, वो तो है, सबसे बड़ी जरूरत है फुलफिलमेंट की। आप एक तमाम तबकात को मुहित ایک حالت تمانیت لوگوں میں پیدا کرتے ہیں جو اپنے آپ سے مایوس ہونے سے روکے. تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ان خوشیوں کی ہے انفرادی سطح سے لے کر قومی سطح تک جن پر ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے, جو ہمارے اخلاقی شعور سے بھی اپروڈ ہوں. ہاں, اور اخلاقی شعور مذہبی نہیں ہوتا, اخلاقی شعور تہذیبی ہوتا ہے, وہ تہذیب سے پیدا ہوتا ہے.
جواد صاحب اس میں
رسپونڈ کرو.
ہاں نہیں, رسپونڈ نہیں, وہ تو میرا خیال جواد صاحب اس تمانیت تک پہنچنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے. میں ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں کہ فلسفے کی تعلیم اور ترویج
مذاق میں کہہ رہے تھے جمالیات بھی فلسفہ,
جمالیات بھی فلسفہ ہے. اور بالکل, لیکن یہ کہ جمالیات سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, یعنی یہ موسیقی اور ادب
موسیقی بھی ہیں اور ماہر جمالیات بھی ہیں,
اور ظاہر ہے
کہ ان کے فن پہ بھائی مجھ سے پہلی بات کروا لیں اس سے پہلے کہ یہ تفصیل سے بتائیں.
جی آپ فرمائیے
کہ فلسفیانہ اہمیت کیا ہے.
بتائیے.
میں انہیں کے جو بات پر جو اختلاف کر رہا تھا اسی کا ایک اگلا حصہ یہ ہے کہ چیزوں کو سمبلائز کرنا گیون فارم کے ساتھ یہ نچلے درجے کا سمبلزم ہے. چیزوں کو سمبلائز کرنا فارم لیسلی یہ بڑے درجے کا سمبلزم ہے, اور یہ بڑے درجے کے فلسفیانہ ذہن سے پیدا ہوگا, جیسے اس سے پیدا ہوا پائتھاگورس وغیرہ سے. تو موسیقی ہمارے پاس سر دست وہ واحد چیز ہے جو زبان سے زیادہ مکمل ہے لفظوں سے آزادی کی حالت میں. اس میں یہ کہ جیسے آواز ہے میرے پاس جو ہے نا, وہ چیزوں سے تعلق اور سوچ اور فکر سب کی بنیاد میری آواز پر ہے,
جی
میری گویائی پر ہے. تو آواز پہ دو لوگوں نے گرہ ڈالی ہے, ایک تو زبان بنائی ہے, آواز میں گرہ ڈال ڈال کے زبان بنا لی, لفظ بنائے, اور اسی طرح ایک موسیقار ہے, ایک ایسا جو سرمدی آواز کے چینل کو جیسے اسے پکڑنا چاہتا ہے, یہ سرمدی حقیقت کے چینل کو پکڑنا چاہتا ہے لفظ کے ذریعے سے, وہ ایک سرمدی آواز ہے, ایک بلاسٹ ہے حقیقت کا. یہ اس سے جڑا رہنے کے لیے اپنی آواز میں گرہ ڈالتا ہے, یہ قواعد موسیقی ہیں. اور یہ مجھے اس کا, میں تھوڑا موسیقی کا ذوق رکھتا ہوں, فہم نہیں رکھتا, تو مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک لوگو سینٹرک پرسپشن کا جبر ٹوٹ رہا ہے.
یہ بسم اللہ خان کی شہنائی جب آپ سنتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان اور فطرت کے مابین ایک مکالمہ ہے.
یا وہ ستار سن
لیں, جب ستار سن لیں
تو وہ
روی شنکر کو سن, یا مطلب بے شمار لوگ ہیں, یا موٹسارٹ کی سمفنی, یوں محسوس ہوگا کہ دو مکالمہ ہے, ایک جاری ہے, ایک غیر مرئی مکالمہ جاری ہے. جواد صاحب,
میں فلسفہ موسیقی پر ہی آپ دونوں کی اجازت سے کچھ کہنا چاہوں گا, جو آپ نے کہا اس کو ریپیٹ کیے بغیر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ بھی یاد آ گیا کہ کانٹ نے جب جمالیات کو واضح کیا تو اس کی کتاب ہے کریٹیک آف ویلیو ججمنٹ, اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں بہت ہی ریلیونٹ, اس کی دو تین چھوٹے چھوٹے فریز, پورے فکرے بھی نہیں ہیں, اور اس نے بہت کچھ بدل کے رکھ دیا. تو اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمالیات ڈس انٹرسٹڈ انٹرسٹ ہے, پریگمیٹک نہیں ہے, اینڈ ریزلٹ اس میں نہیں ہے, اور لازم مورل بھی نہیں ہے, میٹافیزیکل بھی. تو اس سے جو ایک سینس آف فریڈم اور امیجنیشن کا وہ ہے. اچھا, پھر اور اس نے کہا کہ یہ فری پلے آف امیجنیشن ہے, جس طرح بھی بات ہو رہی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سبجیکٹو یونیورسل ہے. خوبصورت مجھے ہی لگ رہی ہے پینٹنگ, مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ باقی بھی مان جائیں گے, باقیوں سے بھی شیئر کروں گا. سبجیکٹو یونیورسل موسیقی, مجھے نہایت دکھ ہے, اس پہ میری بھی غلطی ہے کہ کلاسیں پڑھانے میں ٹائم ضائع کر دیا, یا بیوی بچوں میں. اس میں آرٹ کو بھی احمد صاحب اور حارث صاحب, آرٹ بشمول شاعری موسیقی اور سب ہم کر رہے ہیں شعور کے بغیر. ایک چیز ہے کہ پریکٹیشنر ہے نیرے گاما فاما گارے سا نیرے, وہ بہت ٹھیک ہے تم کرو چار گھنٹے کرو اس سے کچھ اسکل پکی ہو جائیں گے. تو تھوڑا سا ڈیٹاچمنٹ, ڈیٹاچ ہو کے دیکھو بھی تو صحیح کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. انہوں نے بالکل صحیح کہا, یہ ایک انتہائی پرسرار چیز ہے. یعنی ہمارا ایک خیال گائکی کا پہلا پورشن ہے آلاپ. اچھا اب اس میں بغیر لفظوں کے صرف آ سے, اب زبان کی سطح پہ یہ بیمانی ہے, ایک عام آدمی کی سطح پہ اگر وہ تو ظاہر ہے ایسے ہوتا ہے رکشے ٹیکسی والا تو لفظ تو سنے گا نہیں پاگل ہے تو وہ, مگر بغیر لفظوں کے مانویت پیدا کرنا اور اس میں اور اس کو اگر میں فکشن سے علیحدہ کروں موسیقی, تو موسیقی اس حوالے سے برتر چیز ہی نظر آتی. فکشن سر آنکھوں پر بڑا لکھنے والا, مگر یہ ہے کہ وہ ایک ساری صورت حال کو بیان کر کے پھر اس میں اپنا اظہار کرتا ہے. موسیقی ڈائریکٹ اظہار کرتی ہے.
اس کو فکشن پہ بھی ہو گیا
جی جی جی,
دونوں شعبوں کی جو برتری ہے.
اچھا نہیں, اگر ہم اگر دو منٹ کے لیے اس طرح بھی کر لیں کہ ہم شاعری یا فکشن کے باقی کا کمپیریزن چھوڑ بھی دیں
تو کریں گفتگو دلچسپ ہوتی ہے, اختلاف رائے امت کے لیے باعث رحمت ہے.
جی بجائے یعنی موسیقی یہ ہے کہ یورپین ٹرمز میں ہم اس کو کہیں تو نان امیٹیٹو ہے, نان ریپرزینٹیشنل ہے, نان لنگوسٹک ہے.
بالکل.
اور وہ جیسے انہوں نے کہا کہ جس طرح پینٹنگ میں سمبلز وغیرہ, وہ اس کو سمبل کی بھی ضرورت نہیں. اچھا اب یہ ایسی ایبسٹریکشن ہے کہ اگر آپ کی دماغ میں آپ کے تصور میں خاص طور پہ تخیل میں اتنی طاقت نہیں ہے تو وہ جب آپ وہ الاپ وغیرہ کریں گے کئی لوگوں کا ہو جاتا ہے تو وہ بے معنی ہو جائے گا زبان کی سطح پر نہیں, وہ استھیٹکلی بھی بے معنی ہو جائے گا, اس کی جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی جمالیاتی. تو اس لیے یہ جس طرح میں اب تھوڑا سا اپنا ایک بتا دوں, کوشش تو میری بڑی ہوتی ہے کچھ تھوڑا بہت بہتری ہو. جب احمد صاحب نیا نیا جوش بھی زیادہ تھا تو یورپی وہ فلسفی آف آرٹ اور یہ وہ پڑھ لیا اور آگے بھی 5-6 سال پڑھا لیا, جلدی تو میں کوئی کام نہیں کرتا. تو میں آرٹ وارٹ کونسل میں گیا, خاص طور پہ جو لاہور کی ہے, تو میں بتاؤں گا نہیں, وہ تھے بہت ہی ان پڑھ قسم کے کوئی آفیسر تھے. میں نے ان سے کہا کہ یہ اتنا ہو رہا ہے یہاں پہ, ڈانس کی بھی کلاس ہوتی ہے, اب مجھے نہیں پتا, ڈانس ہو رہا ہے, میوزک ہو رہا ہے, ستار ہو رہا ہے, یہ کافی کچھ کرتے تھے اس ہمارے. اب تو میں نے کہا ان کو یہ فلسفی آف آرٹ بھی پڑھوائیں اور بالکل اس کو بتائیں سمپلیفائی کر کے کہ جو ڈانس ہے اس میں کم سے کم یہ دیکھیں کہ اگر ذرا ہٹ کے دیکھیں فلسفیکلی تو وہ کیا ہے. تو انہوں نے بہت عجیب بات کی جو میں تصور, انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے علاوہ اس میں پڑھانے کو 2-3 نام دیجئے. تو میں کہا یہ میرا ذمہ نہیں ہے کہ یہ 2-3 نام میں دوں یا دوں, مگر آپ یہ ہے کہ اس کو کسی طرح شروع کرائیں. اس کے بعد ایک وہ میں نہیں چاہتا, ذرا ہمارے بہت پڑھے لکھے آدمی, ان کو بھی میں کنوینس نہیں کر سکا. ان کا ایک ادارہ ہے ادھر گلبرگ میں بڑا مشہور, تو وہ کچھ ایسٹرن اور اورینٹلزم کو بھی وہ لے کے چلتے. تو میں نے کہا آپ ایسٹرن فلسفی کی روشنی میں بھی دیکھیں کہ آرٹ وارٹ کیا ہے اور اس کو بھی آنے دیں. تو آج تک وہ کلاسیں شروع نہیں ہوئی, یہ اندھے بہروں کی طرح ہو رہا ہے سر.
اندھے بہر. آخری سوال, مطلب جی تو نہیں چاہتا کہ یہ اس گفتگو کا کوئی اختتام ہو, لیکن اس پوڈ کاسٹ کے لیے گفتگو تو ہماری جاری رہے گی. کہ احمد جاوید صاحب یہ بتائیے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں کے لیے, ہمارے جو سامعین ہیں ان کے لیے بھی اور ہماری تعلیم کے لیے بھی یہ سوال بہت عام ہے, کہ آپ نے جمالیات کے اور فلسفے کے تعلق سے بات کی, پھر روحانیت اور تصوف یا ہمارا جو بھی ایک دینی ورثہ رہا ہے اس کے تعلق سے بھی گفتگو کی, اور ظاہر ہے پاکستان میں یہ ہو نہیں سکتی علیحدہ گفتگو, کیونکہ ہماری جو تہذیبی سوال ہے, یہ ہمارا کوئی اسٹرکچرل سوال نہیں ہے. رقص, موسیقی, تھیٹر, یعنی جو ہم نوٹنکی کرتے ہیں, ناٹک, ان ساری چیزوں کا ایک بہت بڑی ایک ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو ان سب کو بالکل دین کے اور شریعت کے سے متصادم سمجھتا ہے. تو اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟
ہاں دیکھیں, اس میں تھوڑا سا علاج دونوں طرف کرنا چاہیے. تو उसमें ये कि डांस अपनी अपनी असास में एक मजहबी अमल था। जो हमारे खित्ते की जो रिवायत है इसमें रक्स जो है वो एक हाँ वो एक रूहानी और मजहबी अमल था,
जैसे इसी तरह से
मौसीकी थी। तो लेकिन जब हमने इसको प्रोफेन किया, तहजीबों का असल सवाल होता है कि वो अपनी जो तकद्दुस रखने वाली मुसल्लमा चीजें होती हैं उनमें गिरावट और वल्गैरिटी पैदा हो जाए तो तहजीबें ढह जाएंगी। तो इसको प्रोफेन कर दिया गया। खुद अभी एक एक करके कि रक्स जो है रक्स को प्रोफेन कर दिया गया, उसकी रूहानी कदर से उसे मुनक़ता करके, एक तो ये बात। तो उसमें जो है ओवर एक्सपोजर जो है ना, जैसे खातून रक्स कर रही है फर्ज किया, तो अगर खातून अपने आप को रक्स में अपने एक्सपोजर को बायो एक्सपोजर बना रही है, यानी जिस्म के इजहार का जरिया उस रस को बना रही हैं जो कृष्ण की गोपियां करती थी, तो इसको रोका जाएगा। इसको चाहे मजहबी इस्तेलाह में रोकें चाहे फनी इस्तेलाह में रोकें, इसको रोका जाएगा। क्योंकि खातून हमारे यहाँ एक बियॉन्डनेस रखती है, हमारी जो वेदांती तहजीब भी जो है कि इस ये अगर अपने आप को ज्यादा एक्सपोज कर दे तो बदसूरती पैदा होती है। तो अगर रक्स, जैसे हमारे यहाँ तो रक्स कई तरह के जारी है ना, लेकिन वो रक्स जो वेदांती रक्स है या कदीम हिंदी रक्स है, वो अगर उस अपनी स्पिरिट के साथ है तो वो इस तरह अलहमरा में नहीं होगा, वो कोई परफॉर्म नहीं किया जाएगा, उसका एक अलग मकाम है, उसके अलग नाजरीन हैं, उसकी अलग हैसियत है और उसके अलग मानी हैं। अब एक ऐसी सोसाइटी में जहां औरत के आते ही, यानी औरत का नाम आते ही वहां ऐसे ख्यालात पैदा होने लगे, ऐसे तसव्वुरात पैदा होने लगे जो बिल्कुल अपनी साख्त में हैवानी हो, हेडोनिस्टिक ख्यालात, तो इस माहौल में रहकर हमें जरा मोहतात अंदाज में इन इस जहनियत की तरबियत करनी चाहिए। और उस तरबियत का उसूल बहुत अच्छा है जो बहसियत मुसलमान के मेरे अकीदे को भी हालत तमानियत में रखता है कि मर्द शहूद है, महज इजहार है, औरत वो वजूद है जो इख्फा और इजहार दोनों को कंटेन किए हुए, इसका कंटेंट मर्द से ज्यादा है। तो इसका मैं तो लिहाज रखूंगा क्योंकि मैं
और मौसीकी,
हाँ मौसीकी यही है। अब मुझे तो लगता है कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो मौसीकी
जो खराब गा रहे हैं,
ये मतलब एक मजहबी जुर्म है, इनको सजा
मतलब खराब जो गाने वाला है, जो उसे
हाँ खराब गाने वाला। और दूसरे ये कि उस गायकी की उस रिवायत को बाजार में लाने वाला, कि रिवायत को बाजार में लाना ये बहुत बड़ी करप्शन है। तो ये है, हम जैसे मेरे एक दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं अली आफ्ताब के,
जो हमारे सिंगर हैं अली आफ्ताब सईद आज का,
हाँ हाँ उनके दोस्त हैं जो बड़े खूबसूरत भी बहुत हैं।
अली आफ्ताब से ज्यादा खूबसूरत हैं इनके दोस्त?
नहीं, ये भी ये उनसे ज्यादा
अली आफ्ताब उनसे ज्यादा खूबसूरत।
तो वो जो है वो डांस वांस करते थे तो मेरी दाढ़ी टोपी वगैरह की वजह से मुझसे वो छुपाते थे, तो मुझे मालूम था। तो मैंने एक मरतबा उनके वो कथक डांस, वो जो पुराने डांस, तो मैंने उनके सामने एक तकरीर की रक्स के हक में, उसमें अली आफ्ताब से पूछिएगा ये भी मौजूद थे
जी, मैं पूछूं।
तो अब जिस्म को रूह बनाने का अमल پروفین کو سٹل کرتے رہنے کی جو طاقت اور عروجی حرکت ہے وہ جتنی رقص میں ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہے.
جواد صاحب بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا, احمد جاوید صاحب آپ کا بے انتہا ممنون ہوں, احسان مند ہوں آپ دونوں کا کہ آپ نے وقت نکالا, اور یہ نامکمل ہے گفتگو اور یہ کبھی مکمل ہو بھی نہیں سکتی. خواتین و حضرات اس سلسلے میں عرض میں یہ کروں, اور آپ کو شاید یہ پیغام بھی مل گیا ہو, کہ آپ کا بالکل ضروری نہیں ہے کہ ان خیالات سے یا ان سوالات سے آپ اتفاق کریں جو میں نے اپنے دو معزز مہمانان کے سامنے پیش کیے, اور انہوں نے جو فرمایا اس سے آپ بیان ہی 100% اتفاق کر لیں, یہ مقصد نہیں ہے. فلسفے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی تفہیم خود کریں, جس کا جواد صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی ایک حقیقت ہے مسلمہ, کوئی ایک صحیفہ بھی آپ کے سامنے ہے, اسے پڑھ کر نتیجہ آپ خود اخذ کریں گے, اور یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے. دوسری بات احمد جاوید صاحب نے, اور یہ ایک تنقیدی سوچ بھی ہمیں سکھاتی ہے, کرٹیکل ہونا ہمیں سکھاتا ہے. احمد جاوید صاحب نے ایک بات بہت اہم کی کہ بغیر فلسفے کے زندگی کی جو دیگر جہات ہیں ان کی روح تک پہنچنا, انہیں سمجھنا, اور کائنات کو سمجھنے کے اور وجود کو سمجھنے کے اس سفر پر آگے بڑھنا, اور جو حقیقت منتظر ہے اس تک پہنچنا یا اس کی جستجو کرنا, پہنچ تو نہ جانے کون پہنچ پائے گا, لیکن اس کی جستجو کرنا, یہ بنیادی سوالات ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے جو ہماری کچھ ثقافتی کچھ تہذیبی مسائل, اور پھر ہماری ریاست کے اور ہمارے جو اشرافیہ ہے اور جو حکمران طبقات ہیں ان کے کچھ ایسے مفادات اس میں حارج ہوتے رہے کہ فلسفے کی اور فکر کی ترویج یہاں نہیں ہو پائی, اس کے باوجود آج ہم نے یاد کیا کچھ ایسے لوگوں کے نام لیے. ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں ایک فہرست نہیں بنائی جا سکتی, نہ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کی جا سکتی ہے کہ جس میں تمام اہم خواتین و حضرات کے نام آ جاتے ہیں, مگر چند کا ذکر ہوا, اور ہم نے بڑے کھلے دل سے اور نہایت ایک, اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ آج کل کے دور میں یہ سننے والوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ اگر ہم کسی فکر سے یا فلسفے سے اتفاق نہیں بھی رکھتے, مگر اس میں بھی کوئی جستجو کرتا ہے, کوئی علم کی تلاش کرتا ہے, لکھتا ہے, تو اس کو ہم اسی قدر سے, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہم خیال لوگوں کو دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات, ہم اس پوڈ کاسٹ کی اگلی کڑی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.
اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکا کی ذاتی رائے پر مبنی ہے, وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں.
پاکستان کی آزادی کے 75 سال کے اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی, ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر وی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈکاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے روایت اور آج کی موسیقی پر.